السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، قابل صد احترام بزرگو، محترم بھائیو، عزیز دوستو، ریسیور کے ذریعے گھروں میں سننے والی موقرہ معززہ ماؤ اور بہنوں، قرآن کریم فرقان حمید کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورت تلاوت کی ہے، سورہ تکاثر. دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے کی، سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. عمل سے دنیا بھی بنتی ہے، عمل سے آخرت بھی بنتی ہے، اور عمل کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی حقانیت ہے، قرآن کریم کا اعجاز ہے، قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کریم کی چھوٹی سی چھوٹی سورت لے لو، قرآن کریم کی مختصر سی آیت لے لو، قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ لے لو، اس کو سمجھو، اس پر غور اور فکر کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو تو انسان کی نجات کے لیے ایک صورت ہی کافی ہو جاتی ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی یہ جو آخری، قرآن کریم کا آخری پارہ اور آخری پارے کی آخری آخری جو صورتیں ہیں، بظاہر مختصر سی صورتیں ہیں، اور اکثر لوگوں کو یہ صورتیں یاد بھی ہوتی ہیں اس لیے کہ بار بار نماز کے اندر یہ صورتیں سنی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں۔ بظاہر یہ بڑی آسان لگتی ہیں، لیکن یہ جس طرح یہ صورتیں مختصر ہیں، اسی طرح اگر ان صورتوں کا مفہوم، ان صورتوں کے مطالب اور ان صورتوں کی تفسیر میں جایا جائے تو یہ گویا ان صورتوں میں اللہ نے پورے سمندر کو بند کر دیا ہے۔ اور کسی ایک صورت پر بھی اگر انسان عمل کرے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے، اور انہی صورتوں میں سے یہ صورت بھی ہے جو میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے، سورہ تکاثر۔ دنیاوی اور اخروی اعتبار سے اس صورت پر اگر انسان عمل کرے اور اس پر غور اور فکر کرے تو انسان اپنا مقصد زندگی، جس کے لیے اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے، انسان دنیا میں آیا ہے، انسان دنیا میں عبث اور فضول نہیں آیا، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقصد کے ساتھ انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ایک وقت مقررہ کے لیے بھیجا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا۔ لیکن انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور اس غفلت میں انسان کیوں پڑا ہے، اس سے یہ صورت پردے اٹھاتی ہے۔ اگر انسان اس پر غور کرے کہ انسان اس دنیا میں رہتا ہے، اس دنیا کو برتتا ہے، آخرت کو بھولا ہوا ہے، تو یہ جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ کیوں پڑے ہیں، یہ صورت ان پردوں کو اٹھاتی ہے اور بیماری بھی بتاتی ہے اور بیماری کا علاج بھی بتاتی ہے کہ کس بیماری کی وجہ سے، کس وجہ سے انسان غفلت میں ہے، اور وہ وجہ کیا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت پر اگر آپ غور کریں کہ الہاکم التکاثر، اس کا دوسرا معنی آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ دنیا کی محبت نے انسان کو آخرت سے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ اور لفظی معنی اگر لیں تو الہاکم التکاثر، انسان کو دنیا کی تکاثر نے یا دنیا کے ساز و سامان کو اکٹھا کرنے کی تگ و دو نے انسان کو آغلت سے غفلت میں ڈال دیا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ آگے انسان کی حقیقت اس صورت کے اندر بتائی جاتی ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، کہ دنیا کے تکاثر نے، دنیا کی مال و دولت نے، دنیا کی رنگینیوں نے، دنیا کی محبت نے، جس کو اکٹھا کرنے کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے، تگ و دو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، یہ دنیا کب تک اس کا ساتھ دے گی؟ حتی زرتم المقابر، ایک دن آنے والا ہے کہ انسان قبر تک پہنچ جائے گا، حتی زرتم المقابر، پھر تو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ عین الیقین ہوگا، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، پھر تو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، لیکن وقت گزر جائے گا، پھر وقت ہاتھ نہیں آئے گا، جو گزرا ہوا زمانہ ہے یہ دوبارہ پھر نہیں ملتا اور دوبارہ نہیں آتا، تو اس وقت تو انسان کو پتہ چلے گا
لیکن اس صورت میں خبردار کیا گیا ہے کہ اے انسان تجھے ان مراحل سے گزرنا ہے اور کہیں دنیا کی تکاثر تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے. اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح انسان کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا ساز و سامان ضروری ہے، اسی طرح انسان کے لیے دین بھی ضروری ہے. جس طرح اخلاق ظاہرہ، اسی طرح اخلاق باطنہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے. دین پر رہنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے. اب بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو اکثریت میں دنیا میں دیکھا ہے لوگوں کو بے دین ہے، بلکہ مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن دنیا کی تو ان کے پاس تقاصر ہے، اور دنیا کی اتنی تقاصر ہے کہ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی سات نسلیں بھی اس کو ختم کرنا چاہیں تو نہیں ختم کر سکتی، اتنی دنیا اللہ نے دی ہے. لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ یاد رکھنا کہ ایک دنیا حاصل کرنا دنیا کی کثرت ہوتی ہے انسان کے پاس، اور ایک دنیا میں پرسکون زندگی گزارنا ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. انسان اس دنیا میں آیا ہے صرف دنیا کی تکاثر کے لیے نہیں، دنیا میں پرسکون زندگی گزرے اور آخرت بھی اس کی ہو اور دنیا بھی اس کی ہو، تو یہ مقصد زندگی پر ہے. بہت سے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں، کہ دنیا کی تکاثر تو ہے ان کے پاس، دنیا کی کثرت تو ہے، لیکن جس مقصد کے لیے وہ دنیا حاصل کی ہے وہ مقصد نہیں ہے. پریشانی کی زندگی ہے، بے سکونی کی زندگی ہے، نیند کی گولیاں کھا کر انہیں سونا پڑتا ہے، بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، تو دنیا میں سکون نہیں ملتا. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صرف دنیا کا تقاصر یا دنیا حاصل کرنا یا دنیا کو زیادہ اکٹھا کرنا، مال و دولت زیادہ اکٹھا کرنا، اس سے انسان مقصد زندگی حاصل نہیں کر سکتا. مقصد زندگی اور دنیا میں ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے دین کا ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے. اور آپ یہ نسخہ آزما کر دیکھ لیں، دنیا تو انسان کو جو اس کی قسمت میں، جو اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ انسان کو مل کر رہتا ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان دنیا حاصل نہ کرے، دنیا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے. جب انسان دنیا میں آیا ہے، دنیا تو اس کی ضرورت ہے، دنیا کے بغیر تو وہ چل نہیں سکتا، مال و دولت کے بغیر تو وہ چل نہیں سکتا، لیکن مال اور دولت اور دنیا کی محبت کو دل کے اندر نہ بٹھائے بلکہ اس کو ضرورت سمجھے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی بہترین مثال دی ہے، اور وہ یہ کہ دریا میں پانی میں کشتی ہے، اور انسان کی مثال اس کشتی کی سی ہے. انسان اس دنیا میں آیا ہے، انسان کی مثال اس کشتی کی ہے، اور دنیا کی مثال، دنیا کی مال و دولت کی مثال، دنیا کے ساز و سامان کی مثال پانی کی سی ہے. اب کشتی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، بغیر پانی کے کشتی نہیں چل سکتی، لیکن کشتی کو فائدہ پانی تب دیتا ہے کہ کشتی کے نیچے پانی ہو، کشتی کے آگے ہو، کشتی کے پیچھے ہو، دائیں بائیں پانی ہو، آگے پیچھے نیچے دائیں بائیں جب پانی ہوگا تو کشتی اس میں چلے گی، کشتی کے لیے فائدہ مند ہوگا. لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر چلا جائے تو کشتی ڈوب جائے گی، اور کشتی میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ غرق ہو جائیں گے. اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کی مثال کشتی کی ہے، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی مال و دولت کی مثال پانی کی ہے، اور یہ پانی کشتی کے لیے ضرورت ہے، اور یہ فائدہ مند اس وقت تک ہوتا ہے کہ جب کشتی کے دائیں بائیں آگے پیچھے اور نیچے رہتا ہے، لیکن جب کشتی کے اندر چلا جاتا ہے کہ تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے. تو یہی مثال انسان کے لیے اس دنیا میں رہنے کی ہے کہ جب تک دنیا کو وہ ضرورت سمجھ کر استعمال کرتا ہے، تو اس وقت تک وہ اس کے لیے فائدہ مند رہتی ہے، لیکن جب وہ دنیا کی محبت کو دل میں بٹھا دیتا ہے، دل میں صرف دنیا کی محبت آ جاتی ہے اور یہ ایسی آندھی محبت ہوتی ہے کہ پھر جائز ناجائز حلال حرام ظلم و زیادتی کسی چیز کی اسے پرواہ نہیں ہوتی. دنیا کی محبت بیٹھ گئی, اس دنیا کو حاصل کرنا ہے بھلے کس راستے سے کس طریقے سے حاصل کیا جائے, تو پھر اس میں وہ چیز نہیں دیکھی جاتی, تو یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے اور انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے کہ اس دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے, اس دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے, اور ایک دل میں دو محبتیں نہیں آ سکتی. جب حقیقی محبت آپ اگر کسی اور چیز کی دل میں بٹھائیں گے تو جو اللہ کی محبت ہے, دل اللہ کی محبت کے لیے ہے, وہ محبت نکل جائے گی. اور پھر جب دل انسان کا خراب ہو جاتا ہے تو پھر سارا بدن انسان کا خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس دنیا کو ضرورت سمجھتے ہوئے اس دنیا کو جب انسان استعمال کرے گا کہ یہ میرا مقصد نہیں ہے, یہ میری منزل نہیں ہے, بلکہ یہ میری ضرورت ہے, اس کے بغیر میں زندگی نہیں گزار سکتا, تو اللہ اسے دنیا بھی دے گا اور مقصد اپنا دین کو سمجھے گا, رب کی رضا کو سمجھے گا, رب کی محبت کو سمجھے گا, تو دنیا بھی اس کی ہوگی اور دین بھی اس کا ہوگا, اور دنیا میں پرسکون زندگی اللہ پاک عطا فرمائے گا. اگر انسان کے پاس مال ہے, اچھا مکان ہے, گاڑی ہے, اچھا لباس ہے, نوکر چاکر ہے, اور ساتھ ساتھ دلی سکون بھی ہے, دین بھی ہے, تو کتنی مزے کی زندگی ہوگی. لیکن یہ سب کچھ ہے, دین نہیں ہے, دلی سکون نہیں ہے, تو پھر اس مال و دولت کا کیا فائدہ کہ سانس نکلنے کے ساتھ ہی وہ مال و دولت ساتھ چھوڑ دے. انسان کی جان سے اگر روح الگ ہو جائے تو دنیا کا مال, دنیا کا ساز و سامان یہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو اور مسلمان کو اپنا مقصد آخرت کو, دین کو سمجھنا چاہیے اور دنیا کو ضرورت سمجھنا چاہیے, تو پھر دیکھیں دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی. اور کسی نے کتنی اچھی مثال دنیا کی دی, کتنی اچھی مثال دی ہے کہ دنیا کی مثال انسان کا سایہ جو ہے, سایہ سائے کو شاڈو, انسان کا جو شاڈو ہے, سایہ ہے, یہ ہے انسان کی دنیا. اگر انسان اپنے سائے کے پیچھے دوڑے گا تو اس کو کبھی پکڑ نہیں سکے گا, سایہ آگے دوڑتا جائے گا, جتنا سائے کو پکڑنے کی کوشش کرے گا اور دوڑے گا اس کے پیچھے تو وہ سایہ بھاگتا جائے گا, اس کو پکڑ نہیں سکے گا. لیکن اس سے پیٹھ پھیر کر سائے سے اگر وہ بھاگے گا, دوسری طرف اگر بھاگے گا تو سایہ اس کے پیچھے آئے گا, سایہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. تو انسان اگر دنیا کو ضرورت سمجھے اور آخرت کو انسان اپنا مقصد سمجھے اور دین کو نہ چھوڑے اور دین کو اپنا مقصد حقیقی سمجھے, تو پھر دیکھے دنیا کس طرح ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے. اور یہی صحابہ اکرام کا طریقہ کار رہا ہے. صحابہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو کچھ بھی نہیں تھا, اسلام کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت دی, اور وہی صحابہ کہ جنہوں نے دنیا کی محبت کو دل سے نکالا, اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت کو دل میں بٹھایا اور دین کو مقصد سمجھا, اور حضرت عمر جیسے صحابی وہ کھڑے ہو کر وہ یہ اعلان کرتے تھے کہ آج ہمیں جو عزت ملی ہے کہ ہمارا حکم دریا بھی مانتے ہیں, زمین پر زلزلے آتے ہیں تو اس پر ٹھوکر مارتے ہیں تو وہ زلزلے رک جاتے ہیں, زمین بھی ہمارا حکم مانتی ہے, جانوروں تک ہمارا حکم مانتے ہیں, اور ہر طرف سے مال و دولت کے انبار آ رہے ہیں, فتوحات ہو رہی ہیں, ملک کے ملک فتح ہو رہے ہیں, تو یہ سب کس کی وجہ سے؟ فرمایا یہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے. آج اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں تو یہ شان و شوکت, یہ چیزیں ہم سے دور ہو جائیں گی. تو جتنا ہم نے دنیا کو ضرورت سمجھا اور آخرت کو مقصد سمجھا, دین کو مقصد سمجھا, تو دنیا ذلیل ہو کر ان کے قدموں میں آتی رہی, ذلیل ہو کر. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں, بڑے مشہور صحابی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور یہ شام کے گورنر ہیں, اور شام اس وقت جو صوبہ تھا, آج تو ایک ملک ہے لیکن اس وقت ایک صوبہ تھا, اسلام کا ایک صوبہ تھا, اور وہاں کے گورنر ابو عبیدہ ابن جراح تھے, سب سے زیادہ مالدار صوبہ تھا, اور دمشق شہر میں بڑے بڑے محلات تھے, بڑے بڑے مکان تھے. تو حضرت عمر اپنے گورنروں کو آزماتے بھی تھے، تو حضرت عمر ملاقات کے لیے گئے، شام پہنچے، سب سے پہلے ابو عبیدہ سے کہا کہ مجھے تیرا گھر دیکھنا ہے، گورنر ہاؤس دیکھنا ہے کہ گورنر ہاؤس کہاں ہے. تو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ امیر المومنین دیکھ کر کیا کریں گے، آپ کو کچھ چیز نظر نہیں آئے گی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور مقصد آزمائش تھا کہ اتنے بڑے صوبے کا اور سب سے مالدار صوبہ جہاں مال و دولت کی ریل پہل ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہاں کا حاکم، وہاں کا گورنر، وہ کتنی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہا ہوگا، کتنی شان و شوکت کی زندگی گزار رہا ہوگا. تو یہ دیکھنے کے لیے حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میں پہلے تیرا گورنر ہاؤس دیکھنا چاہتا ہوں. تو ابو عبیدہ ابن جراح لے گئے، دمشق کی رونقیں ختم ہو گئیں، محلات ختم ہو گئے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہاں ہے، تو فرمایا امیر المومنین دیکھ لیں گے. تو ایک کونے میں دیکھا کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی ایک جھونپڑی تھی. حضرت ابو عبیدہ حضرت عمر کو اس میں لے گئے، اور وہاں جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو حضرت عمر نے ادھر ادھر دیکھا، سوائے ایک مسلے کے اور کچھ چیز نظر نہیں آئی. تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو عبیدہ تو گزر بسر کیسے کرتا ہے، کس طرح تیرا گزر بسر ہوتا ہے، یہاں تو مجھے زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، کوئی ساز و سامان نظر نہیں آتا. تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا امیر المومنین یہ مسلح ہے، اس پر نماز پڑھتا ہوں اور اسی کو بچھا کر رات کو اس پر سو جاتا ہوں. اوپر چھت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہاں پتوں کے اندر ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا اور سوکھی روٹیاں بھگو کر رکھی ہوئی تھی. فرمایا کہ امیر المومنین میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے، آپ نے جو ذمہ داری سونپی ہے عوام کی خدمت کی، وہ جو ذمہ داری ہے اس سے مجھے وقت نہیں ملتا، اور یہ ایک بوڑھی خاتون ہے، یہ مجھے ایک ہفتے کی چند دنوں کی روٹیاں پکا کر دے دیتی ہے، میں اسے سکا لیتا ہوں اور انہی کو بھگو کر کھا لیتا ہوں، میرا گزر بسر ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو عبیدہ تو نے وہ زمانہ یاد دلا دیا جو حضور کا زمانہ تھا، اور اس وقت جو زندگی گزاری جاتی تھی وہ زمانہ اگر اسی طرح دنیا کو ٹھکراتے رہے اور دین کو مقصد بناتے رہے تو ابو عبیدہ دیکھنا، یہ تو ایک صوبہ ہے، اس جیسے کئی صوبے تیرے قدموں کے نیچے ہوں گے اور یہ دنیا ذلیل ہو کر تیرے پاس آئے گی. اور ایسا ہی صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا، انسان جتنا زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا دنیا اتنی اس سے دور ہوتی جائے گی، اتنی اس سے دور ہوتی جائے گی. تو اس لیے بحیثیت مسلمان اس صورت کے اندر ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ الہاکم التکاثر، کہ دنیا کے تکاثر نے، دنیا کے مال و دولت نے یہ انسان کو آخرت سے غفلت میں ڈال دیا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں آخرت سے غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے. دنیا کو ضرورت سمجھ کر اگر ہم استعمال کریں گے اور مقصد ہمارا دین ہوگا، دنیا کی وجہ سے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، دنیا کی کثرت کی وجہ سے ہم زکوٰۃ نہیں چھوڑیں گے، دنیا کی کثرت کی وجہ سے حلال و حرام میں تمیز کریں گے، اگر ایسا ہوگا، اگر ایسا تو پھر دنیا بھی ہماری ہوگی، دنیا کا سکون بھی ہمارا ہوگا اور آخرت بھی ہماری ہوگی، اور دنیا میں بھی انسان پرسکون زندگی گزارے گا، اور آخرت اس کی تو ہوگی ہوگی کہ جس کا مقصد ہی آخرت ہے، جس کا مقصد ہی آخرت ہے. تو بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آدمی آتا ہے تو دنیا تو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا تو، دنیا حاصل کرنے سے تو منع نہیں کیا گیا اسلام میں، جائز طریقے سے کروڑوں میں تم حاصل کرو، اس سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سست آدمی جو محنت نہیں کرتا دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. محنتی آدمی یہ اللہ کو پسند ہے جو دنیا اور آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. تو جب ایسا ہے تو پھر دنیا حاصل کرنا اس میں کون سی قباحت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیا مردار ہے، اور دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک مردار چیز ہو اور اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوں، اور اس طرح بھاگ رہے ہوں کہ جس طرح جانور کسی مردار چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو پھر دنیا انسان حاصل کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کی مثال کسی نے دی ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ مکان بناتے ہیں، مکان میں مختلف جگہ ہوتی ہیں، ایک سونے کا کمرہ ہوتا ہے، ایک بیٹھنے کا کمرہ ہوتا ہے، ایک کھانا پکانے کا کچن ہوتا ہے، ایک ڈائننگ روم ہوتی ہے، اسی طرح مختلف حصے ہوتے ہیں، لیکن اس مکان میں ایک حصہ باتھ روم کا، اگر مکان سارا بن گیا لیکن اس میں باتھ روم نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ مکان مکمل نہیں ہے، مکان مکمل نہیں ہے لیکن باتھ روم بنانا اس میں ضروری ہے، باتھ روم بھی ہے سارے کمرے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنے مقام میں سب سے زیادہ میرے دل میں باتھ روم رہتا ہے، نہیں، وہ کہتا ہے باتھ روم تو ضرورت ہے لیکن وہ صرف ضرورت ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ رہنے کی جگہ تو جو کمرہ بنایا ہوا ہے سونے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے وہ ہے، باتھ روم صرف ضرورت کے لیے ہے، اور باتھ روم کی محبت ہر وقت انسان کے دل میں نہیں رہتی، جلد سے جلد انسان کہتا ہے یہاں سے فارغ ہو جاؤں، ایسا نہیں ہے کہ انسان بیٹھ جائے اور گھنٹوں بیٹھ جائے اور اس کا دل لگ جائے اور سارا دن باتھ روم میں گزار لے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن باتھ روم کے بغیر مکان مکمل بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح انسان اس دنیا میں آیا ہے، دنیا اس کی ضرورت ہے، تو اس دنیا کو دل میں نہ بٹھائے، اس کو جس طرح باتھ روم کو ضرورت سمجھ کر انسان استعمال کرتا ہے، تو اسی طرح دنیا کو ضرورت سمجھ کر انسان اگر استعمال کرے تو یہ دنیا اس کے لیے اللہ کا فضل بھی بن جائے گی اور آخرت کمانے کا ذریعہ بھی بن جائے گی، کیونکہ اپنی آخرت کو انسان نے اس دنیا سے نکالنا ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں خبردار کیا گیا ہے، اس صورت پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ انسان کو کن مراحل سے گزرنا ہے۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان قبروں تک پہنچ جائے، جب قبر تک پہنچ جائے گا تو پھر دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، اور ان مراحل سے انسان کو گزرنا ہے۔ تو یہ ہر وقت انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مجھے ہمیشہ اس دنیا سے نہیں رہنا، آگے بھی جانا ہے اور ان مراحل سے گزرنا ہے، اور میں نے ان مراحل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
سنتیں ادا کر لیں اور آگے آگے ہو کر مل مل کر کھڑے ہو جائیں ساتھی۔ سنتوں سے فارغ ہو کر نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے خالی جگہ مکمل کریں، خالی جگہ نہ چھوڑیں تاکہ جو ساتھی پیچھے کھڑے ہیں ان کے لیے آگے جگہ بنے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، مل مل کر ساتھی بیٹھ جائیں. یہ حاجی مہدی خان صاحب مرحوم کی فیملی نے 100 پاؤنڈ مسجد کو دیے ہیں اور خصوصی دعاؤں کی درخواست بھی کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. اسی طرح چودھری صدیق مرحوم کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے اور ان کی فیملی نے 175 پاؤنڈ مسجد کو دیے ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو صدقہ جاریہ فرمائے. اور بھائی ستار صاحب ہیں، ان کا بیٹا بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور ایک اور بھائی نے 50 پاؤنڈ مسجد کو دیے ہیں اور مرحومین کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے. جن مرحومین کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے، اور سب کے لیے اس مسجد کو صدقہ جاریہ فرمائے. آگے آگے ساتھی ہو جائیں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، دروازے کے پاس ساتھی کھڑے ہیں تاکہ آگے ان کے لیے جگہ بنتی رہے، دائیں بائیں جہاں بھی خالی جگہ ہو اسے ساتھی مکمل کرتے جائیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو موسى على التور حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل ويقول آدم سفي الله يا رب نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله يا رب نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله يا رب نفسي ونفسي ويقول سليمان صاحب المملكة يا رب نفسي نفسي ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي ويقول الله عز وجل عبادي عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجنة وهمزة أسد الله وأسد الرسول وأمين هذه الأمة أبو عبيدة اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضي الله عنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
صفیں ٹھیک کر لیں درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں مل مل کر کھڑے ہو جائیں اور اپنے موبائل فون ساتھی بند کر لیں صفوں کا خاص خیال رکھیں صفیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے درمیان میں دائیں بائیں کہیں خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے اگلی صفحے مکمل کریں اور پھر بات کی صفحے بناتے جائیں. اوپر بھی ساتھی صفحے بنا لیں, درست کر لیں صفحے, آخر سے ساتھی بتا دے جب آخری صف مکمل ہو جائے تو.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.
الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بس ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خاص کر بیماروں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخر إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله عنا محمدا معه وأهله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.